پھر شیخ حسین تیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے یہ ثبوت بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے تعلق سے کئی آیات بیان کی ہیں. پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں، 155 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، وہ یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے جو بابرکت ہے. هذا اس مراد قرآن مجید ہے، کتاب ایک کتاب ہے جو مکتوب یعنی جو لکھی گئی ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں بھی لکھی گئی ہے اور جو صحیفے فرشتوں کے ہاتھ میں وہاں پر بھی لکھی گئی ہے، اور جو کتابیں یعنی قرآن مجید جو کتابی شکل جو ہمارے ہاتھ مصاحف جو ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ان میں بھی یہ قرآن مجید لکھا گیا ہے. مبارک سے مراد برکت والا ہے. قرآن مجید کی برکت کے تعلق سے چند بڑی اہم باتیں ذرا سن لیں. میں پوچھنا قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید مبارک ہے کیونکہ شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے. جب قرآن مجید غور فکر سے جب انسان یعنی مسلمان قرآن مجید غور فکر سے پڑھتا ہے تو جو بھی دل میں بیماری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاسراء تبر 82 میں 82 میں، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. پھر قرآن مجید کی برکت قرآن مجید کی اتباع میں ہے، کیونکہ ظاہر و باطنی اعمال کی صلاح اور اصلاح جو ہے وہ قرآن مجید کی اتباع سے ہی ممکن ہے، تو یہ بھی برکت ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی برکت ہے یہ جو عظیم آثار ہیں قرآن مجید کے، جو اثر ہے قرآن مجید کا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا تو قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن مجید سے جہاد کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد، سورۃ الفرقان نمبر 52 میں. اور شمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے زمین کے مشارق اور مغارب جو ہیں فتح کیا ہے اسے قرآن مجید سے، یہاں تک کہ اس کے مالک بن گئے، اور اگر ہم بھی قرآن مجید کی طرف واپس لوٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی زمین کے مشارق اور مغارب ہمارے قبضے میں دے دے، ہم اس کے مالک بن جائیں جیسے کہ ہمارے اسلاف مالک تھے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے ہیں. آمین رب العالمین. قرآن مجید کی برکت قرآن کی تلاوت میں بھی ہے، یعنی ہر ایک حرف جو ہے الگ سے 10 نیکیوں کا سبب ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے قال تو قال میں 30 نیکیاں ہیں کیونکہ 3 حروف ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی برکت میں سے ہے. تو ہم قرآن مجید سے بہت ساری برکتیں حاصل کرتے ہیں، بہت سارا خیر جڑا ہے قرآن مجید سے جس کا ہم احصاء اور گن نہیں سکتے. تھوڑی سی آیات ہم پڑھتے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے اور بہت خیر اس سے وابستہ ہے. حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے. تمام جو قسم ہے برکت کی وہ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کی اتباع کرنے سے، قرآن مجید کے جو عظیم آثار ہیں جو اثر ہوتے ہیں دلوں میں اس سے حاصل ہوتے ہیں. شاہد یہ ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، انزلناہ میں دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الى آخر آیت سورۃ الحشر نمبر 21. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ یعنی سب سے سخت مخلوقات میں سب سے سخت ہے، اور یہ پہاڑ پتھروں سے بنے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی سختی کی مثال دی جاتی ہے تو پتھروں سے دی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرۃ نمبر 74 میں، 74 میں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہوئے اس اس کے بعد بس پتھروں کی طرح ہی یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی نعوذ باللہ یہودیوں کے دل اور کافروں کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخت کہے مخلوقات میں سے کیا سخت ہے، پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ ہے نا، پہاڑ کی چیز ہے پتھروں سے بنا ہے، حقیقت میں اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ایک اور چیز بھی موجود ہے، اور وہ ہے کافروں کے دل، یہودیوں کے دل جو ہیں، نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ قرآن مجید اگر پہاڑ پر اسے اتارا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس میں دراڑیں پڑ جاتی. قرآن مجید کا اثر پہاڑ پہ ہوتا ہے، یہ سخت پہاڑ جو ہے اس کے پتھر جو ہیں دراڑیں پڑ جاتے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. خشیت اللہ، اچھا خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خشیت علم کی بنیاد پر اور خوف بغیر علم کے. پہاڑ کے تعلق سے خشیت کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ علم کی، پہاڑ جانتا ہے، پہاڑ رب کی قدر جانتا ہے، رب کی عظمت کو جانتا ہے. کاش کہ ہر انسان جاننے والا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی انسان کی، سبحان اللہ. اور شمع الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی قرآن ہماری دلوں پر نازل ہوتا ہے، لیکن نعوذ باللہ مزید سخت ہو جاتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں حق کو اور نہ ہی کوئی دراڑیں اس میں پڑتی ہیں، الا ان شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اہل ایمان پر جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں برز ہے تو ان کی نجاست میں اور نجاست بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی بڑھ جاتی ہے جب قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں نعوذ باللہ. یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو یہ پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ، یعنی دراڑے پڑ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم کلام نازل ہوئی ہے. اور اس آیت میں ایک دلیل بھی ہے، شخص فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو بھی احساس ہوتا ہے، پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں. دیکھیں ہماری سائنس کہتی ہے کہ جمادات محسوس نہیں کرتی. اگر آپ کسی سائنسدان سے، کسی دنیا کے جو سائنس پڑھے ہوئے ان کو کہے کہ جماد جو پہاڑ جو ہے اسے احساس ہوتا ہے، تو کہے کہ یار پاگل ہے کیسی باتیں کر رہا ہے. احساس زندہ چیز کو ہوتی ہے نا، مطلب پودوں کو بھی احساس نہیں ہوتا نا، پودے زندہ ہے کہ نہیں. لیکن حقیقت میں جب سائنس نے تھوڑا زیادہ ترقی کی ہے تو اس بات پہ انہیں یقین ہونے لگا کہ پودوں کو بھی احساس ہوتا ہے، اور کئی مثالیں اس کے دیتے ہیں. اچھا ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی یہاں تک پہنچے کہ پہاڑ کو بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بیان فرمایا قرآن مجید میں. ایک تو یہ آیت ہے، دوسری حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سے بخاری مسلم میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے پہاڑ کے تعلق سے، ھذا احد جبر یحب و نحبہ، احد کا پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، یہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ کیا جماعت بھی محبت کرتا ہے؟ بغیر احساس محبت کا امکان ہے؟ جو کچھ محسوس نہیں کرتا محبت کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو محسوس نہیں کرتا اس میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے درانے پڑ سکتی ہیں؟ نہیں پڑ سکتی. تو احساس ہوتا ہے، سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اسے ان لوگوں کا رد بھی ہے جو قرآن مجید میں مجاز کے قائل ہیں، مجاز کو ثابت کرتے ہیں. قرآن مجید مجاز بھی موجود ہے. دیکھیں کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی مجاز سے کام لیا؟ دیکھیں عربی لغت میں ایک صریح لفظ ہوتا ہے، ایک مجاز ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے فلان شیر کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بہادر بندہ یا جانور جنگل کا جو گھوڑے پہ بیٹھا ہاتھ میں نیزہ ہے؟ بہادر کی مثال دی جا رہی ہے نا، تو شیر سے مراد جانور نہیں ہے جنگل کا جانور، شیر سے مراد ہے بہادر انسان ہے، ٹھیک ہے. تو شیر کا لفظ جو ہے یہ مجاز ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں پر اس بہادر شخص کی جگہ پہ. عربی لغت میں یہ چیز موجود ہے. کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مجاز سے کام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ اب اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ مجاز قرآن مجید میں موجود ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال دیتے ہیں سورۃ الکہف کے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فوجد جدار یرید ان ینقض. ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے دونوں نے دیکھا ایک دیوار جو گرنے کا ارادہ کرتی ہے. کیا دیوار بھی ارادہ رکھتی ہے؟ یرید ان ینقض. ارادہ کس نے کی؟ یہ ارادہ کس کی طرف منسوب ہے؟ دیوار کی طرف ہے نا. کیا دیوار ارادہ کرتی ہے؟ دونوں کے کیسے ممکن ہے کہ دیوار ارادہ کرے؟ یہاں پر مجاز ہے، اس کو ثبوت بنایا. تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں جس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اگر یہ قرآن مجید نازل ہوتا پہاڑ پہ تو اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے پہاڑ پہ دراڑیں پڑ جاتی. اس آیت میں اور اس حدیث میں کہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے. اچھا، اور پھر اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ یرید ان ینقض. شیخ صاحب فرماتے ہیں یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، العلیم الخبیر، خوب علم والا، جو خوب باخبر ہے، جو بڑا باخبر ہے، وہ یہ فرماتا ہے دیوار کے تعلق سے یرید ان ینقض، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ ارادہ نہیں رکھتا. کیا یہ معقول بات ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیوار ارادہ رکھتا ہے گرنے کی، اور آپ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دیوار کا ارادہ ہوتے نہیں، دیوار ارادہ نہیں رکھتا. تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیوار ارادہ رکھتے آپ یہ کہیں کہ کیسے ارادہ رکھتا ہوگا. اس لیے ہم نے اس سوال سے پہلے کہ ارادہ کیسے دیوار کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ ہمارا علم کتنا ہے. جواب کیا ہے؟ وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اس قلیل علم کے سامنے ہمارے کیا جرت ہے کہ ہم جسارت کریں اور جرت کریں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے تعلق سے ہر بندہ اپنے اپنے رائے دے اور کہے کہ یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو جس رب نے جو عالم غیب اور شہادہ کا وہ یہ فرما یرید ان ینقض، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ گرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ یہ مفاسد ہیں، یعنی مجاز کے جو مفاسد جو بیان ہوئے ان میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے اس چیز کی نفی کر دی جائے جسے قرآن مجید نے ثابت کیا ہے. مجاز میں سے اگر اس کو ثابت کیا جائے تو پھر اس کی نفی ہو جاتی ہے جو اللہ نے ثابت ہے قرآن مجید میں. تو اس مجاز کا فائدہ ہی کیا اصل میں؟ دیکھیں عربی لغت میں تو ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ غور سے بھی دیکھیں، حقیقتاً دیکھیں، تو مجاز کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ سیاق اور سبب متعین کر دیتا ہے کہ یہاں پر آپ چاہتے کیا ہیں. آپ وہ جانور جو ہے جنگل کا شیر، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یا سیاق اور سباق سے آپ صرف بہادر کی بات کر رہے ہیں اور شیر کو کہ بہادر جانور ہے آپ اس کی مثال دے رہے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض مجاز کی ہے ہی نہیں. اس میں بھی حقیقت ہے، لیکن آپ نے جو جملہ ہے اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ بہادر انسان جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہے شیر کی بہادری سے، یہ شیر کی طرح ہے. الغرض، تو جو مفاسد ہے مجاز کے، کیا اتنی ہی کافی ہے مجاز کے فاسد ہونے کے لیے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں ثابت کیا ہے مجاز سے اس کی نفی ہو جاتی ہے. ایک اور مثال بھی دیتے ہیں، بیچ میں بات آگے بتا دوں گی آپ کو. یوسف علیہ السلام کے قصے میں، سورۃ یوسف میں، کیا اللہ نے فرمایا؟ کیوں لوگوں نے کیا کہا ہے؟ فاسألوا اہل ہے یا القریہ ہے؟ القریہ ہے، اہل کا لفظ نہیں ہے، بستی سے پوچھے جا کے. اچھا بس اسے کوئی پوچھتا ہے در و دیوار سے جا کے پوچھتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے؟ اصل جملہ کیا ہے یا اصل مقصد کیا ہے؟ فسألوا اہل القریہ، لیکن یہاں پہ اہل کا لفظ نہیں ہے اور قریہ کا لفظ ہے، تو لوگوں نے دیکھے تو مجاز ہے، اس کو بھی ثبوت لیا ہے. سچ بات دیکھا جائے کہ اس میں مجاز نہیں ہے، تو کیا ہم سوال در و دیوار سے کریں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی پورے شہر میں پھیل جو گئی تھی، بچہ بچہ بھی جانتا تھا، اگر دیوار سے پوچھی جائے تو دیوار بھی بتا دیتی. دیکھیں یہ انداز میں خوبصورتی دیکھیں، یعنی ایک بات اتنی مشہور معروف ہو جاتی ہے، کسی سے مخفی باقی نہیں رہتی. اگر اتنی مشہور معروف بات ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے، بچہ بچہ بھی جانتا ہے، اگر دیوار سے پوچھیں گے نا وہ بھی بتائے گی آپ کو، تو اس لیے مجاز ہے اس میں. اب یہ کہنا کہ اس سے مراد واقعی بستی والے ہی ہیں، در و دیوار نہیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی وعید نہیں ہے کہ حقیقتاً دیوار سے اگر پوچھتے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتی کہ واقعی ان لوگوں نے چوری کی، کیونکہ بات اتنی مشہور معروف ہو گئی ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ یا جب آپ کسی چیز کی بہت ہی اہمیت سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ بات کتنی اہمیت کی ہو رہی ہے اور کس اعتبار سے اور کس لیول پہ بات ہو رہی ہے. اچھا واپس آتے ہیں، پھر ایسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الاخر سورۃ الاسراء 44 میں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دیوار کا ارادہ ہے کہ نہیں، اور اہل مجاز کا رد ہو رہا ہے. دیوار کا ارادہ تو ثابت ہو گیا، اللہ نے فرما دیا کافی ہے، اب ہمارے عقل وہاں تک رسائی کرے نہ کرے، عقل کا قصور ہے، ہمارے عقل کی خرابی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تو آمنا و صدقنا کافی ہے. اب کیوں، کیسے امکان ہوگا؟ اس سے سوال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارے علم کا لیول کیا ہے، ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے، کتنا ہم جانتے ہیں. وہ سچ بات ہے، کتنا ہم جانتے کتنا نہیں جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں یقین اس سے بہت کم ہے، جو ہم نہیں جانتے. اس لیے ہم نے کیا فرمایا، وما اوتیت من العلم الا قلیل، یہ سب کے لیے ہے، یہ دنیا کے سائنٹسٹ کے لیے ہے، دنیا کے علماء کے لیے، جتنے بھی آپ جانتے ہیں، واللہ بہت کچھ ایسی چیز ہے. آج بھی آپ کسی بھی سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، راکٹ سائنس والے کو دیکھ لیں، بہت کچھ آج بھی ایسی چیز موجود ہے فضا میں جو وہ نہیں جانتا، اور وہ اس سے زیادہ موجود ہے انفارمیشن جتنا وہ جانتا ہے، اس سے کہیں زیادہ موجود ہے جو وہ نہیں جانتا، ہر علم کے اعتبار سے مطلق ہے یہ. تو اس لیے یہ اعتراض کرنا قرآن مجید پہ، یا یہ کہہ رہے کہ اس میں مجاز ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہم نہیں مانتے، تو اپنے آپ سے سوال کر کے سب سے پہلے دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، اپنے قد و قامت کو دیکھیں، علم کے اعتبار سے آپ ہیں کہاں پہ، ہر انسان کی کیا حقیقت ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اچھا پھر دوسری مثال دیکھیں، اللہ نے کئی آیت میں بیان فرمایا ہے، اور ایک مثال یہ سورۃ الاسراء 44 میں، جو کچھ یعنی ساتوں آسمان اور زمین، اور بعض آیات جو کچھ آسمان اور زمین، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتوں آسمان زمین جو کچھ ان کے بیچ میں ہیں، اور ہر جگہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ولا تفقہ تسبیحہم، لیکن آپ تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا تسبح له میں یہ لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، کائنات جو ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، لہو للہ یعنی یہ اخلاص کے لیے ہے، صرف اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، کیا اخلاص بغیر ارادے کے ممکن ہے؟ کیا اخلاص بغیر ارادے کے ممکن ہے؟ یہ تسبیح تو ہے، کیسے اللہ بہتر ہے؟ ہم یقین ہے کہ تمام کرنے تسبیح کرتی ہے، یہ دیوار میں تسبیح کرتی ہے، آسمان زمین جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، تمام کرنے تسبیح کرتی ہے. تسبح له صرف اللہ کی تسبیح کرتی ہے، صرف میں اخلاص ہے، کیا اخلاص بغیر ارادہ کے ممکن ہے؟ تو ارادہ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تسبیح بھی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تمام چیز جو زمین و آسمان میں ارادہ رکھتی ہیں، اور ہر چیز ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ تمام چیزیں تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ کی. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان نافیہ ہے یعنی مَا مِّن شَيْءٍ، اور مِّن شَيْءٍ نَكِرَ فِي سِيَاقِ النَّفِي ہے، تفید العموم یعنی تمام چیزیں، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے حمد سے تسبیح کرتے ہیں. تو تمام چیز اس میں شامل ہیں۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے مسلمان بھائی، جب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا قرآن، کہ آپ کا دل قرآن مجید سے متاثر نہیں ہوتا، تو پھر اپنے نفس پر تہمت لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن مجید اگر پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو یہ قرآن مجید کہ یہ پہاڑ جو ہے اس میں دراڑیں پڑ جاتی اور تمہارے دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسأل اللہ ان یعیننی و ایاکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی مدد فرمائے، آمین رب العالمین۔ اتنا کافی آج کے درس میں، کچھ آگے ایک دو آیات ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت یہاں پر رکھتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔